رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا.
ماہ رمضان کے شب و روز ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا، آہ جو بھرپور لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو گزر گیا، اے کاش انہیں گزرے لمحوں کی جھلکیاں پھر میسر آ جائیں، تو پھر یقیناً عاشقان رسول بے ساختہ پکار اٹھیں گے سبحان اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1438 سن ہجری کے رمضان المبارک کی براہ راست نشریات کو روزانہ نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی مبارک صحبت میں موتقفین اسلامی بھائیوں کے سحری و افطاری کے مناظر، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز عصر اور بعد از عشاء روزانہ علم و حکمت سے سجا مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نم آنکھوں کے ساتھ دعائے افطار کا سلسلہ اور دیگر محکمہ کے سنتوں بھرے سلسلے، قریب سحر نورانی برسات میں آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ بہار رمضان.
آج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں ذکر خیر کریں گے، تذکرہ کریں گے اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلاء المشکلات والنوائب، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس.
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا کہ جتنی فضیلت پر احادیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وارد ہیں، اتنی کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں. کثرت سے فضیلتیں آپ کی احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی، اور علامہ سیوطی نے ابن اساکر کے حوالے سے ذکر کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تقریباً 300 آیات کا نزول ہوا. یہ آپ کی شان ہے. اور آپ کا نام کیا ہے؟ علی بھی اور حیدر بھی. علی آپ کے والد نے رکھا، اور حیدر آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے حیدر رکھا. حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر، اور آپ کا لقب ہے کرار. کرار کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. اور نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب دیا، اللہ کا شیر. تو یہ اللہ کا شیر ایسا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. آپ کی شان ہے. مسلمانوں کے درمیان دو نسبتیں بڑی مشہور ہیں، اور مسلمان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مناجات کرتے ہیں، اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں ان دو نسبتوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، فن تن پاک چار یار.
کیا بات.
اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا شمار فن تن پاک میں بھی ہوتا ہے اور چار یار میں بھی ہوتا ہے. جو مسلمان چار یار کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو چار یار کی برکت سے مولا علی کی مدد اسے پہنچے گی.
اللہ اللہ.
اور جو فن تن پاک کا وسیلہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گا، تو مولا علی کی نصرت، آپ کی حمایت فن تن پاک کے وسیلے سے اس تک پہنچے گا.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی محبت تھی دونوں صحابہ کرام علی مردوان میں. ایک بار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ملاقات ہوئی. سیدنا صدیق اکبر نے مبارکباد دی کہ اے علی، آپ کو مبارک ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ وہی گزرے گا جسے علی المرتضی سند عطا کریں گے.
اللہ اکبر.
سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ سنا نا، تو عرض کر، تو آپ نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر کے لیے کہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کے لیے بھی بشارت ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی سند اسے عطا کرنی ہے جس دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے.
اللہ اللہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود, جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا, اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جس کی جانب قاسم کوثر کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحوضی اربعۃ ارکان, ارشاد فرمایا کہ میرا جو حوض کوثر اللہ کریم مجھے عطا کرے گا اس کے چار ارکان ہیں. فرمایا الرکن الاول فی یدی ابی بکر صدیق, ارشاد فرمایا جو ایک رکن ہوگا اس کا وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا. وثانی فی یدی عمر, ارشاد فرمایا کہ دوسرے پر سیدنا عمر فاروق کا قبضہ ہوگا. اور پھر فرمایا وثالث, تیسرا جو ہوگا وہ سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ میں ہوگا. اور ارشاد فرمایا کہ چوتھا جو ہے وہ علی المرتضیٰ کے پاس ہوگا. فرمایا فمن کان محبا لابی بکر مبغضا لعمر لا یسقیہ ابا بکر ابو بکر, ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں عمر فاروق کا بغض ہوگا سیدنا صدیق اکبر اسے شراب نہیں فرمائیں گے, حوض کوثر سے پانی نہیں پلائیں گے. اور فرمایا ومن کان محبا لعلی جن مبغضا لعثمان, ارشاد فرمایا جو علی المرتضیٰ سے تو محبت کا دعوے دار ہو لیکن عثمان غنی سے بغض رکھنے والا ہو, ارشاد فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ اسے سیراب نہیں فرمائیں گے. اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے متعلق ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں ایسا پیار ایسا محبت اور ایسا ایک رشتہ تھا جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی ایسی محبت نہ رکھے, ایسا انداز نہ رکھے کہ جس سے دوسرے کی تنقید لازم آتی ہو, دوسرے کی توہین لازم آتی ہو.
سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی جس میں آپ کو دید ملی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سحری کے مناظر آئیے دیکھتے ہیں.
ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں, ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کی کان ہے.
جنت کی چاہت اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہوئے آئیے سلسلہ جنت و دوزخ کی جھلکیاں دیکھتے ہیں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی اس میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی شامل ہے. اور ویسے یاد رکھیے کہ ہر صحابی قطعی جنتی ہے, ہر صحابی. اللہ ہمیں جنت کی نعمت اپنے کرم سے عطا فرمائے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتی اپنی مجلس میں ہوں گے, ان کے لیے جنت کے دروازے پر ایک نور ظاہر ہوگا, جنتی سر اٹھائیں گے, کیا دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جلوہ فرما ہے. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا جنتیوں مجھ سے مانگو. جنتی عرض کریں گے یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میری رضا نے ہی تو تمہیں اس گھر میں اتارا ہے اور تمہیں یہ عزت دی, تم کچھ اور مانگو. جنتی عرض کریں گے ہم تجھ سے مزید نعمتوں کا سوال کرتے ہیں, تو ان جنتیوں کو سرخ یاقوت کے گھوڑے عطا کیے جائیں گے جن کی لگامیں سبز زبرجد اور سرخ یاقوت کی ہوں گی. جنتی لوگ ان یاقوتی گھوڑوں پر سوار ہوں گے, اور ان گھوڑوں کی رفتار کیسی ہوگی, اللہ اکبر, وہ گھوڑے حد نگاہ پر قدم رکھیں گے, جہاں ان کی نظر پہنچے گی وہاں ان کا قدم پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالی درختوں کو حکم دے گا تو درختوں پر پھل آ جائیں گے, درختوں کے پاس حوریں آئیں گی, حوریں کہیں گی ہم نرم و نازک ہیں, ہم سخت نہیں ہیں, ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں, ہم پر موت نہیں آتی, ہم معزز لوگوں کی بیویاں ہیں. اللہ تعالی کستوری کے ٹیلے کو حکم دے گا جو سفید اور مہکتا ہوگا، تو وہ کستوری کا ٹیلا جنتیوں پر خوشبو بکھیرے گا. سبحان اللہ، نہ جانے کیسا سما ہوگا، اللہ دکھائے خیر سے. اسے مصیرہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے انہیں جنت عدن میں لے جائیں گے، جو جنت کا وسط ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ لوگ حاضر ہو گئے، تو کہا جائے گا صادقین کو خوش آمدید، سچے لوگوں کو مرحبا ویلکم، اطاعت گزاروں کو خوش آمدید. تو ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ تعالی کا دیدار کریں گے.
وہ انداز بیان جس کے طفیل بدلی کئی لوگوں کی زندگیاں. آئیے دیکھتے ہیں سنتوں بھرے بیان کے مناظر.
کسی کا عیب ہمیں پتہ چل جائے، کسی کا کوئی اللہ نہ کرے کمزوری ہمیں پتہ چل جائے، خدا نہ کہتا کسی کا گناہ پتہ چل جائے، ہمارے اس کا ڈھول بجاتے ہیں. اور اب تو اللہ کی پناہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اب تو یہ کیمرہ لے کر ایسا فوٹو کھینچ کر ایسی اس کو وائرل کر دیتے ہیں اور پھر اس کا بد قسمت لوگ اس لطف اٹھاتے ہیں. ارے اس کی مووی دیکھی، وہ دیکھ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کی کیسی مووی چڑھ گئی، اب اس کی فلم بھی چڑھائیں گے، مووی بھی چڑھائیں گے. بلکہ بعض اوقات تو عیب ڈھونڈا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ولا تجسسو، اور عیب تلاش نہ کرو. دوربین لگا لگا کر عیب ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو کیمرہ لے جا کر عیب ڈھونڈتے ہیں، اور پھر جب کسی کا عیب پتہ چل جائے تو یا تو اس کو بلیک میل کرتے ہیں، اسے پیسے لیتے ہیں، یا پھر اس کو مشہور کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کسی کے عیب ظاہر کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز ہمارے عیب ظاہر فرما دے. ہم مسلمان ہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہمیں کیا پڑی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ڈھونڈنے کی. یہاں تو بعد ایسے بد قسمت لوگ ہیں جو کسی کی بیٹی کا عیب پتہ چلے نا اس کو بھی مشہور کر دیتے ہیں، کسی کی بہن کا عیب پتہ چلے اس کو مشہور کر دیتے ہیں، کسی کی بیوی کا عیب پتہ چلے اس کو مشہور کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو اپنی ہی بیوی کے عیبوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے شوہر کے عیبوں کو ظاہر کر دیتی ہے. وہ تو ایسا. اللہ کی پناہ. اڑی بتا تو صحیح کیا دیکھا. اللہ کی پناہ. ارے نادانوں، یہ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، دوستوں میں، پکنک پر ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے عیبوں کو ٹٹولتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر آپ کے کمرے میں اگر آپ دو سوئے ہیں اور ایک کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اس کو نیکی کی دعوت دے، نصیحت کرے آئندہ نماز قضا نہ کرے، اس کو جتنی نیکی کی دعوت اچھے انداز سے دے سکتے دے، باہر نکل کر دوسرے کو بتانے کی کیا ضرورت. ارے یہ اس نے تو فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اس نے تو زہر کی نماز قضا کر دی تھی، کیا ہوا آپ نے لوگوں پر اس کا عیب ظاہر کر دیا. اب تو ٹیمیں لگائی جاتی ہیں، بھائی نکال کچھ تو نکال، کوئی اس کے سٹیٹمنٹ نکلے گا، کوئی بینک کا کوئی گھپلا نکلے گا، اس کی کوئی بیوی کی نکال، یار ایسی گھر کی عورتوں کی نکال، یہ رسوا ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے. جس کے عیب کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے تو بھوتے کون ان کے عیبوں کو نکالنے والے. ہم میں سے ہے کون جس پہ کوئی عیب نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو بھی عیب پیدا کیا ہے، اللہ کے نبیوں میں عیب نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عیب ہیں. آپ بتائیے، آپ کسی کو فون کرتے ہیں، وہ گھنٹی بجتی ہے، اٹھتا نہیں ہے، ڈائریکٹ ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ابے دیکھ نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا، دیکھ مجھے پتا تھا یہ نہیں اٹھائے گا، نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا. تمہاری بڑی نظر ہے، تمہیں پتا چل گیا کیسے نمبر دیکھ بھی لیا اور میرا نمبر دیکھ کر نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے بےچارا باتھ روم میں، ہو سکتا ہے بےچارا نماز میں ہو، ہو سکتا ہے موٹر سائیکل پہ ہو، مس کال تو دیکھی تھی، ریپلائی کیوں نہیں کیا؟ تب بھی میں کہتا ہوں حسن زن کے جام پیو، ریپلائی بےچارا اس لیے نہیں کیا کہ اس کے موبائل میں بیلنس نہیں ہوگا. خراب تو وہ ہے کہ جو بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، حسد کرتا ہے، یہ بھی خراب نہیں تھا، پھر خراب کون ہے یار؟ یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، اب اس کو بڑی شہرت کی پڑی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے نا یہ کیا کرتا ہے، ارے اس کو پتا ہی کچھ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا، اس کو خود کچھ نہیں پتا، تمہیں سب پتا ہے، گھر بیٹھے بیٹھے آفس میں بیٹھے بیٹھے دفتر میں بیٹھے بیٹھے تبصرے کرتے رہو، اب ایک نمبر کا چاپلوسی ہے، یہ جو اس کی ترقی ہوئی ہے نا فریڈ کی خوشامد کر 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 تھکتا نہیں اتنی خوشامد کرتا ہے، جہاں تو کان لگا کر سنتا تھا کتنی خوشامد کرتا ہے، جو بندہ دنیا میں دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کے عیبوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔
ماہ سیام میں چھماچھم نور کی بارش میں ہوا سلسلہ صبح رمضان، ملاحظہ کیجئے کچھ مناظر۔
حسنین کے بابا، اے حسنین کے بابا، یا علی المرتضی مولا، علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا، علی مشکل کشا، علم کا میں شہر ہوں در اس کا ہے، علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا، علی مشکل کشا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے، علی ہے یہ قول مصطفیٰ مولا، علی مشکل کشا، اے حسنین کے بابا، اے حسنین کے بابا۔
مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح فضائل و مناقب کے اعتبار سے اور نمایاں ہستی تھے، اسی طرح اپنے کردار کے اعتبار سے، عبادت ریاضت کے اعتبار سے آپ ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ افطار کے وقت اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کا لباس مبارک تر ہو جایا کرتا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
روزہ آپ کو بہت ہی مرغوب تھا، بہت پسند تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھوک میں وہ لذت پائی جو احاطہ بیان سے باہر ہے،
یعنی
بیان ہی نہیں کر سکتا، ایسی لذت ملی ہے۔
کیا بات،
کہا جاتا ہے نا کہ بھوک کے سبب عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے۔
اچھا،
فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بھوک میں وہ لذت پائی، بھوک مجھے کیوں نہ محبوب ہو جبکہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک اور فقر کو بہت عزیز رکھتے تھے۔
سبحان اللہ۔
افطار کے بعد میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ نہیں معلوم میرا رزق حلال یا حرام، یہ آپ کی عاجزی تھی، بصورت حلال ہونے کے نہیں معلوم کہ اس کے حساب سے کیوں کر میں بری و ذمہ ہوں گا، اور بصورت حرام ہونے کے نہیں معلوم کہ کتنا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ روز حشر علی کا کیا حال ہوگا۔
ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے شرح مشکات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی کافر کے ساتھ لڑ رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، کرتے 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 اتنے میں نا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غالب آ گئے اور آپ تلوار لے کر اس کے اوپر سوار ہو گئے،
بیٹھ گئے،
اب قریب تھا کہ آپ اس کو قتل کر دیں،
ٹھیک،
اب اتنے میں اس شخص نے آپ کی طرف تھوکا،
ہو
بس یہ اس کا کرنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تم نے چھوڑ دیا،
اچھا ہمارے کو تھوکے تو پھر،
اب وہ حیرت سے اس کی عجیب کیفیت ہو گئی، وہ کہنے لگا کہ حضور آپ تو چاہیے تھا کہ آپ مجھے زیادہ غصہ آپ کو آتا اور آپ جو ہے نا قتل کرتے، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا
ہوں،
تم نے مجھ پر یہ وار کیا تو اب میری نفسانیت بھی اس میں شامل ہو گئی، تو اب مجھے یہ ایک اندیشہ ہوا کہ کہیں میں قتل کروں تو اپنے نفس کے لیے،
اللہ اللہ اللہ،
میں کام تو اللہ کے لیے،
کیا بات،
اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے میں ہٹ گیا۔ اب وہ بھی آگے سے آپ کا جب یہ اخلاص دیکھا اور آپ کا یہ مقام اور مرتبہ دیکھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔
سبحان اللہ۔
عاشقان رسول کے سوالات، قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتیان کرام کے جوابات، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلسلہ دار الافتاء اہل سنت سے کچھ مدنی پھول۔
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا نماز میں ہم تین دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تین سے زیادہ دفعہ بھی کہہ سکتے؟
جو تسبیحات ہے رکوع سے زیادہ دفعہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ مستحب ہے پانچ دفعہ کہیں، سات دفعہ کہیں، کہہ سکتے ہیں۔
جی مزید بول۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال آئی ہے کہ مسجد کو زکات نہیں دے سکتے براہ راست، تو اس میں شرعی صلہ کرنا ہوتا ہے، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شرعی صلہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جی، شرعی صلہ اور حیثیت، لیکن شرعی صلہ جو ہے ضرورت کے وقت کیا جاتا ہے، اب کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اتنا پیسے نہیں ہیں، اتنا چندہ نہیں ہو پا رہا اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں، لوگ زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے ڈائریکٹ تو نہیں لگ سکتے، مسجد کی تعمیرات میں بھی زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگ سکتے، تو اس کا شرعی حیلہ کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شریف فقیر کو، مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دیں گے، اب شریف فقیر کو زکوٰۃ دے دی، اب ان سے کہہ دیا حضرت وہ فلاں جگہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ وہاں جو ہے پیسے دے دیجیے، کہ وہ شریف فقیر جو ہے وہاں مسجد میں پیسے دے دے، تو وہ مسجد جو ہے وہ تعمیرات میں لگا سکتے ہیں، تو اس طرح کیونکہ دینے والے کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، شریف فقیر کو اس نے زکوٰۃ دے دی، اس طرح مسجد کو بھی چندہ مل گیا، اس طرح یہ شرعی حیلہ کر کے کر سکتے ہیں، اور شرعی حیلے کی اجازت وہ ضرورتاً ہے،
صحیح،
ہر کام کے لیے شرعی حیلے کی اجازت نہیں ہوتی۔
ٹھیک، جو چندہ کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، ان کے لیے امیر سنت نے چندے کے بارے میں سوال جواب کی کتاب مرتب فرمائی ہے، بہت ضروری ہے اس کا پڑھنا، کیونکہ چندے کی جو شرعی حیثیت ہے، جو اس کے مقاصد ہیں، جو اس کا استعمال ہے، اس کا بھی پورا ایک نظام ہے جو شریعت نے مقرر کیا، تو جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں جو اسی تنظیمیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالعہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کی لیے کام کرنے نکلے تھے اور لا علمی کی وجہ سے گناہ کر کے پلٹیں، تو اس کتاب کا اول تاخیر لازمی مطالعہ کر لیں۔ جی مزید کون؟
بلال نام ہے میرا، لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ تخنوں سے نیچے ہو آپ کی پینٹ جا رہی ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنے کے بارے میں کیا ہوگا حکم؟
تخنوں پینٹ شرٹ میں بھی نماز ہو جاتی ہے
جی،
اب تخنوں سے نیچے پانچے ہوں تو ظاہر اتنے لمبے پانچے نہیں ہونے چاہیے، تخنے ظاہر ہونے چاہیے، لیکن اگر ان کو تخنے ظاہر کرنے کے لیے ان کو فولڈ کرنا پڑتا ہے تو پھر فولڈ نہ کریں، کیونکہ حدیث میں فولڈ کرنے کی، کپڑوں کو موڑنے کی ممانعت آئی ہے، اور نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی یعنی گناہ ہے، اس حالت میں نماز پڑھ لی تو لوٹانا واجب ہوتا ہے، تو لہذا اگر بغیر موڑے اوپر نہیں ہوتا تو ایسے ہی رہنے دیں، ایسے بھی رہنا برا ہے، اگرچہ یہ مکروہ تنزیہ اور نماز میں خلاف اولا ہوگا لیکن گناہ نہیں ہوگا، تو اگر جو ہے تخنے جو ہے پانچے جو ہے وہ بڑے ہیں تو اس کو فولڈ نہ کیا جائے، اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے، اور آئندہ کے لیے پھر یہ ہے پانچوں کے اس طرح کی ترتیب بنائیں کہ تخنے جو ہیں وہ ظاہر رہیں۔
ابھی چل کے ناظرین، اعتکاف کے احکام سیکھنے کے حوالے سے الحمدللہ فیضان رمضان کتاب موجود ہے، اس کے اندر باب موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اچھا، اسلامی بہنیں جو اعتکاف کرتی ہیں گھروں میں، اب وہ ایک جگہ مخصوص کر لیتی ہیں کہ بھئی یہ مسجد بیت ہے اور اس کے اندر اعتکاف کر رہے ہیں، تو کیا وہ اپنے کسی ضروری کام سے، یا وہ گھر کا جو پورا مثال دو تین کمروں پر مشتمل وہ گھر ہے، تو کیا پورے گھر میں آنا جانا کر سکتی ہیں؟ کچن کے جو کام ہیں اس میں کیا وہ ہاتھ بٹا سکتی ہیں اعتکاف کے دوران؟
دیکھیں، اعتکاف اسلامی بہنیں جو گھروں میں کرتی ہیں، جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کی ہوتی ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں، اور اسی جگہ پر ہی اعتکاف کرنا ہوتا ہے، اس جگہ سے اگر بلا ضرورت نکلیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
ٹھیک،
ضرورت یہ ہے ان کو وضو کی حاجت ہے، نہانا فرض ہو گیا، واش روم وغیرہ کی حاجت ہے، تو اس صورت میں انہیں باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جب گھر میں اور بھی خواتین موجود ہیں کام کاج کرنے والی، تو پھر انہیں جو ہے وہ کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہو۔ ہاں بالکل، گھر میں کوئی نہ ہو،
صحیح،
کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو کچن میں جا کے وہ جو ہے کھانا لے کے اپنی جگہ پہ آ کے کھا سکتے ہیں،
صحیح،
اس طرح کی صورت، ورنہ اگر اور گھر میں موجود ہیں، پکانے والیاں بھی موجود ہیں، تو پھر انہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اچھا، اسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب اعتکاف ٹوٹنے کے بعد کیا کریں، اس کی قضا کی کیا صورت ہوگی؟ تین دن کی قضا کریں، پانچ دن کی قضا کریں؟
دیکھیں، اعتکاف اگر ٹوٹ جائے نا تو پھر ایک دن کی قضا ہوتی ہے،
اچھا،
دس دن کی قضا نہیں ہوتی۔ اب کسی کا کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، یعنی جو پابندیاں تھیں اس سے جو ہے وہ نہ ہو سکیں،
صحیح،
اور وہ حدود سے باہر نکل گیا،
بھولے
سے یا جان بوجھ کے، جان بوجھ کے نکلے گا تو ظاہر گناہگار ہوگا، تو اعتکاف کی قضا وہ ایک دن کی ہے، ابھی رمضان کے دن باقی ہیں،
صحیح،
تو ایک دن کی قضا کی نیت سے بیٹھ جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے جائے اعتکاف میں چلا جائے،
صحیح،
مرد جو ہے وہ مسجد میں چلا جائے،
صحیح،
عورتیں مسجد گھر کے اندر مسجد بیت میں چلی جائیں،
صحیح،
اور قضا کی نیت سے بیٹھ جائیں، اگلے دن کا ظاہر روزہ بھی ہوگا، اگلے دن مغرب تک وہ بیٹھی رہیں تو اس طرح ایک دن کی قضا ہو جائے.
وہ مہینہ جس میں ہے بخشش کا اشارہ, آئیے دیکھتے ہیں کچھ مناظر سلسلہ رمضان بخشش کا سامان سے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے ہاں مولائے کائنات کے مبارک گھر میں کبو بیش تین دن سے فاقہ تھا, مفہوم عرض کروں واقعے کا, تین دن سے فاقہ تھا, کچھ کھانے کی صورت بن نہیں پا رہی تھی کہ سیدہ نے اپنا مبارک لباس جو کہ انمول تھا, جس کا کیا مول ہو سکتا ہے, سیدہ نے عطا فرمایا کہ جائیے اسی کو فروخت کر کے کچھ بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیجیے. مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کے بازار میں لے کر وہ گئے تو کسی خوش نصیب نے 6 درہم میں سیدہ کے لباس کو الحمدللہ رب العالمین تبرکن حاصل کر لیا. اور یہ 6 درہم لے کر جب مولائے کائنات آ رہے تھے تو رستے میں ایک سائل مل گیا اور اس سائل نے عرض کیا کہ یا ابا الحسن کچھ عطا فرمائیے, تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ 6 درہم ہی انہیں عطا فرما دیا.
سبحان اللہ.
اور پھر خالی ہاتھ گھر کی طرف لوٹنے لگے, کچھ آگے چلے تو آپ کو ایک شخص اونٹ کے ساتھ نظر آیا اور اس نے عرض کیا کہ ابا الحسن اونٹ خریدیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل تو چاہتا ہے مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ادھار میں خرید لیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا حضور 100 درہم کا بیچتا ہوں. آپ نے فرمایا چلیے دے دیجئے. وہ 100 درہم کا ادھار اونٹ لے کر مولائے کائنات آگے بڑھتے ہیں تو آگے ایک شخص مل جاتا ہے, وہ کہتا ہے حضور اونٹ بیچیں گے؟ ارشاد فرمایا کیوں نہیں بیچیں گے. فرمایا کتنے میں خریدا؟ کہا 100 میں خریدا. حضور 60 مزید لے کر مجھے دے دیجئے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ کیا ہی بات ہے, 160 درہم لیے اونٹ انہیں دیا, پھر آگے بڑھے. آگے وہی شخص مل گیا کہ جن سے اونٹ خریدا تھا, ادھار میں. فرمایا ادھار میں اونٹ خریدا تھا. آپ سے پوچھا حضور وہ میرے اونٹ کا کیا کیا؟ آپ نے شاہ بیچ دیا. کہا بیچ دیا حضور تو پھر میرے 100 درہم دے دیجئے. آپ نے 100 درہم اسے دے دی اور 60 درہم آپ کے پاس رہے اور 60 درہم لے کر آپ سیدہ کی خدمت میں تشریف لائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ نے عرض کی کہ اے میرے سر کے تاج, بظاہر ہمارا لباس اگرچہ وہ انمول تھا, جنتی لباسوں کو بھی رشک آئے ان لباسوں پر, مگر قربان جاؤں ہمارا لباس اس قدر انمول تو نہ تھا, اس قدر قیمتی تو نہ تھا کہ آپ 60 درہم لے کر آئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو کہ میں تجارت دارین کر کے آ رہا ہوں.
اللہ اللہ.
تو پورا واقعہ سنایا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ علی آپ جانتے ہیں کہ وہ اونٹ بیچنے والا اور اونٹ خریدنے والا کون تھا؟ فرمایا ایک میکائیل تھے ایک جبرائیل تھے.
اللہ اللہ اللہ. یہ ہمارے آقا کا علم ہے.
اللہ 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 اللہ. اور پھر دوسرا راہ خدا عز و جل میں
اونٹنی کا بھی فرمایا, وہ
اونٹنی وہ اونٹنی جنت میں سیدہ کی سواری ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ.
یہاں پہ اثر بھائی آپ اور شہزاد حضور کی بارگاہ میں معرض کروں گا کہ لباس کے تو 6 درہم ملے تھے اور پھر جو ہے وہ 7 درہم وہ تجارت کر کے آئے, تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تعجب فرمایا اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے لباس کتنے سادہ ہوا کر.
آپ نے بڑی زبردست بات کی, اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آ گئی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب کریم میں بہت بزرگ صحابی تھے نا, بہت بزرگ صحابی, اور سیدہ ننی ننی شہزادی تھی. ایک موقع پر رسول محتشم نبی معظم شفیق امم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ترکیب کی غرض سے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ جائیے فاطمہ کو لے کر آئیے. میرے آقا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تشریف لائے, یہ بھی آپ میرے ساتھ چلیں. سیدہ جب اپنے مبارک گھر سے نکلتی ہیں اور سیدنا سلمان فارسی کی نگاہ پاک جب سیدہ کے مبارک جو جبہ شریف تھا, جو آپ کے وجود نور نورانی پر, وجود مسعود پر جو چادر مبارکہ تھی, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھے کہ رکتے نہیں تھے.
اللہ.
رکتے نہیں تھے رکتے نہیں تھے. اور پھر جہاں سیدہ کو پہنچانا تھا پہنچا کر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں بھی روتے رہے روتے رہے روتے رہے. سرکار نے ارشاد فرمایا سلمان کیا بات ہے, تو میں تو فاطمہ کو پہنچانے کے لیے میں نے بھیجا تھا, تم رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ آپ سید الکونین ہیں, نبی برحق ہیں, رسول رحمت ہیں, اللہ اکبر کبیرہ رب کائنات جل مجدہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں, اور وہ سیدت العالمین ہیں, وہ سیدت النساء ہیں, وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. پیارے آقا آپ کی شہزادی اور ہماری آقا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاں حکم فرمایا تھا آپ نے جب میں پہنچانے کے لیے گیا, سیدہ کی مبارک چادر پر اس وقت 17 پیوند لگے.
اللہ
اکبر کبیرہ. 17 پیوند. اور میں سوچتا رہ گیا کہ سیدہ کونین کی یہ شان ہے, ان سے بھی چاہوں گا کہ شہزادہ حضور کے ذریعے سے پیغام پہنچے ان اسلامی بہنوں کو کہ جن کے گھروں میں لباس سے یہ سیدہ کی ایک چادر پر 17 پیون تھے. ارے ہمارے گھر میں 17 لباس ہو جاتے. میں کہوں کب بڑے بڑے پڑے ہیں. اس کے باوجود ہر موقع ہوگا, ہر تقریب ہوگی, گھر میں ہونے والی ہر ترکیب پر ہمیں کسی کی برتھ ڈے ہے, کسی کا عقیقہ ہے, کسی کا نکاح ہے, کسی کی شادی ہے, کسی کی رخصتی ہے, کسی کا مایو ہے. یہ تو اپنی اپنی جگہ پر بہت دن ہو گئے آپ نے لباس بنوا کے لے لیا. بتاؤ آپ کو ہماری پرواہ نہیں ہے, نہ گرمی کا لباس نہ سردی کا لباس. موقع با موقع, موقع بے موقع ہمارے ہاں لباسوں کا انبار ہے. اور قربان جاؤں جنتیوں کی سردار کی کیا شان ہے میرے آقا, اس پر آپ ہمیں کچھ مدد پھول عطا
کریں. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں جو نا سادگی 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 اپنانی چاہیے. کہ اب جو اسلامی بہنیں اس طرح کرتی ہیں کہ کسی بچے کی برتھ ڈے میں جانا ہے تو اس کے لیے الگ جوڑا, شادی میں جانا ہے تو الگ جوڑا, تو ولی میں جانا ہے تو الگ جوڑا, تو ویسے اگر کسی کے گھر جانا ہے تو الگ جوڑا, فلاں کام کرے الگ جوڑا, فلاں کام کرے الگ جوڑا. اب اس سے کیا ہے, شوہر پہ بوجھ پڑتا ہے, شوہر بےچارا آزمائش میں آتا ہے. تو ایک تو ذرا کے سادگی کے خلاف ہوا ٹھیک ہے, مگر یہاں جو شوہر پہ جو آزمائش آتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے, شوہر بعض وقت پھر قرض لیتا ہے اگر ایسے حالات نہیں ہوتے تو, پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, یا تو مفروض ہو جاتا ہے کہ بھاگ جاتا ہے اینڈ ٹائم پہ. آوک ہے نہیں اور بس وہ خرچہ کرنا ہے, وہ چادر سے جو نا زیادہ پاؤں پھیلانا. تو یہ نا کہ کبھی بھی چادر سے زیادہ جو نا پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے.
مخارج کی درستی کے لیے ہوا سلسلہ مدنی قاعدہ, آئیے دیکھتے ہیں اس کے چند مناظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے مدنی منو اور مدنی منیو, سلسلہ مدنی قاعدہ میں خوش آمدید. آج آپ کا سبق ہے حرف قاف, اس کو غور سے دیکھیے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو قاف کی پہچان ہوئی یا نہیں. اب آپ کو اس سبزے میں سے ایک حرف نظر آئے گا, بتائیے جی یہ کون سا حرف ہے؟ اور خا سے آتا ہے
زرا,
اور یہ
سین ہے.
بتائیے جی یہ قاف ہے؟
جی ہاں یہ قاف آ گیا ہے.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا. آپ کو ایک خالی فریم نظر آ رہا ہے, اور کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
قاف.
اوپر فریم میں کون سی چیز آئے گی؟
کبوتر.
یہ بھی نہیں آ رہا. ذرا ذہن پر زور دے.
قلم.
جی ہاں قاف سے آتا ہے قلم.
قاف سے قلم.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
اب ہم آپ کو بتائیں گے حرف قاف سے کون سی چیزیں آتی ہیں عربی اور اردو میں. آئیے پہلے جانتے ہیں عربی میں. قاف سے قلم یعنی پین. جی قاف سے کیا آتا ہے؟
قاف سے قلم یعنی پین.
اب جانتے ہیں اردو میں. قاف سے قالین.
قاف سے قالین.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا. ابھی آپ کو کون سا حرف نظر آ رہا ہے؟
قاف.
واہ بھائی آپ کو تو قاف کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے. اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں قاف کو لکھنے کا طریقہ. پہلے ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنائیے, پھر پینسل کو نیچے کی طرف لے کر آئیے, اور اب آخر میں نیچے سے اوپر لے کر جائیے, اور اس کے اوپر دو نقطے یہ ہو گیا قاف. اب ہمارے مدنی منے بتائیں گے.
پہلے ایک چھوٹا سا دائرہ بنائیں گے, پھر آدھا دائرہ, جو تھوڑا بڑا ہو. اور اس کے اوپر دو نقطے, یہ ہو گیا قاف. قلم کو انگلش میں پین اور عربی میں قلم کہتے ہیں. ہمیں اس قلم سے اچھی اچھی چیزیں لکھنی اور بنانی چاہیے.
ماشاء اللہ عز و جل, جزاک اللہ خیرا.
آمین.
آئیے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے جوابات پر مشتمل سلسلے مدنی مذاکرے کے مناظر.
میرا نام طلحہ عطائی, یوگی کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, مرد و عورت الگ الگ کپڑے پہنتے ہیں, مگر بعض مرد عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں اور بعض عورتیں مردوں کی طرح کا ڈریس پہنتی ہیں. ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض مرد شارٹس پہنتے ہیں کہ جس سے گھٹنے نظر آتے ہیں, کیا مرد ایسا لباس پہن سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
مرد مردانہ اور عورت زنانہ, یعنی مرد جینٹس اور عورت لیڈیز لباس پہنے. چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات اور مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 پر ہے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے, یعنی اس کا چھپانا فرض ہے, کیونکہ عورت کے لفظی معنی ہوتے ہیں چھپانے کی چیز. ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں. اس زمانے میں بہتیرے ایسے ہیں کہ تیبند یا پاجامہ اس طرح پہنتے ہیں کہ پیڑو یعنی ناف کے نیچے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے. اگر کرتے وغیرہ سے اس طرح چھپا ہو کے جلد یعنی کھال اسکین کی رنگت نہ چمکے تو خیر, ورنہ حرام ہے. اور نماز میں چوتھائی یعنی 1/4 کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہ ہوگی. خصوصاً حج و عمرے کے احرام والے کو اس میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل بعض لوگ سر عام لوگوں کے سامنے نیکر یعنی ہاف پینٹ پہنے پھرتے ہیں, جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں, یہ حرام ہے. ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے. بالخصوص کھیل کود کے میدان, ورزش ایکسرسائز کرنے کے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے. اور سمجھدار مدنی منوں کو بھی ایسے بے پردگی والے لباس سے بچائیں. آج کل تو ہاف پینٹ بہت چلی ہے, اور اللہ تعالیٰ کرم فرما دے کہ چڈیاں پہن کر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اب ان کو تو پردہ اللہ نصیب کر دے, ہمیں بھی اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالنا ہوگا اور نگاہوں کی حفاظت کرنی ہوگی.
مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, یعنی اتنی پینٹ کے صرف گھٹنوں سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے, اگر وہ جائیں سجدے وغیرہ میں تو شاید گھٹنوں سے اوپر ہو جائے, تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پوچھ.
ہاں ظاہر ہے کہ ایسا لباس خطرناک ہے, اگر گھٹنے کھل گئے تو گھٹنے تو ویسے ہی چھپانا فرض ہے. ہر ران جدا عورت ہے, یعنی کہ ستر کا یہ الگ سے حصہ ہے چھپانے والا, چڈھے سے گھٹنے تک ران ہے, گھٹنا بھی اس میں داخل ہے, الگ عضو نہیں. تو اگر پورا گھٹنا بلکہ دونوں کھل جائے نماز ہو جائے گی, کہ دونوں مل کر بھی ایک ران کی چوتھائی کو نہیں پہنچتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دقت کے ساتھ رب عز و جل سے بخشش کی بھیک مانگتے ہوئے قریب مغرب ناظرین نے ملاحظہ کیا سلسلہ دعائے افطار. آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ تجھے ہمارے مولا علی کا واسطہ, ہماری سستی, ہماری کاہلیاں, ہماری ناقدریاں اور ہمارے سارے گناہ معاف فرماتے, معاف کرتے. اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے, تو معافی کو پسند فرماتا ہے. ہمیں معاف کرتے, ہم کوئی اچھا کام کر نہیں سکے, معافی مانگ رہے ہیں جو تجھے پسند ہے, جبکہ معافی مانگنا آتا نہیں ہے, مگر کہہ رہے ہیں معاف کر دے تو معاف کر دے, محبوب کا صدقہ معاف کر دے, محبوب کا واسطہ معاف کر دے, ہمارے گناہ بخش دے. یا اللہ اے اللہ اے رب کریم, جہنم سے آزادی کا اشارہ ہے, ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. بولا جہنم کی آگ سے آزاد کر دے, جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے. یا رب کریم کرم کر دے, اے قادر مطلق کرم کر دے, ہمیں جہنم کی آگ میں مت جلانا, ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. نوجوانوں کے سرداروں کا واسطہ اللہ, حسنین کریمین کا واسطہ مولا, جہنم کی آگ سے بچا لے, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. ہم اتنے جو تیرے بارگاہ میں حاضر ہیں, جتنے عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان اہل بیت, عاشقان خلفائے راشدین, تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اور بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے.
Yeah. جتنے ہی مریض دعا میں حاضر ہوں گے ان کے نمائندے ہوں گے، اللہ ان بیماروں پر کرم کر دے، انہیں تندرستی دے دے، جو بے روزگار آئے اللہ روزگار دے دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر کر، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔
اب ملاحظہ کیجئے، نگران شورا مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھولوں پر مشتمل سلسلہ مثالی معاشرہ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کھانے کے مناظر۔
کہ آج کل شادیاں یہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں اور مہنگی ہونے کی بنا پر یہ مشکل بھی ہو چکی ہیں، جس کے معاشرے پر نگیٹو اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔
موضوع اصل میں اتنا وسیع ہے، یہ شادی مہنگی ہونا تو بات کی میرے نزدیک یہ بات کا میٹر ہے، میرے پاس جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو نکاح سے دور ہوتا ہے، نکاح کے قریب بھی نہیں جا رہا، اور وہ اپنی عمروں کو بڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کر لیں گے شادی کر لیں گے تو پھنس جائیں گے۔ ہرگز یہ نہ دیکھیں کہ نکاح کر کے ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ نکاح کر کے بندہ پھنستا نہیں ہے، نکاح کر کے تو بندہ سچی بات ہے کہ ایک بہت ایکچوئل اور پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے۔
والدین ہیں کہ ایک طرف پڑ رہے ہیں کہ یہ گناہ کی طرف پڑ رہا ہے اور گناہ سے بچ کر یہ نکاح کی طرف آ جائے، مگر اس صورت میں بھی نہیں آتا کہ ارننگ کی ترکیب بنے۔
سب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ایسا لگا ہے کہ ان کے اوپر ان کے والدین کی بات کا اثر کم اور دوستوں کی باتوں کا اثر زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی دوستی آپ کے نیک دوستوں سے ہوگی نا، تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر میں نے شادی کر لی تو شادی کر کے میں کن کن گناہوں سے بچ جاؤں گا، میں کن کن بے شرمیوں بے حیائیوں سے بچ جاؤں گا، اور میری زندگی قید میں نہیں جائے گی بلکہ میری زندگی ایک اچھے انداز سے گزرنے کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ پہلے تو میں اپنے نوجوانوں کو یہ عرض کروں، اسپیشلی میں ان اسلامی بہنوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ جو پڑھائی کے نام پر اور فیوچر پلاننگ کے نام پر اور فلاں کورسز کے نام پر یہ اپنی زندگیاں گزار رہی ہوتی ہیں، عمریں گزار رہی ہوتی ہیں، اور جب ان کے نکاح آ رہے ہوتے ہیں تو وہ منع کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارا ذہن نہیں ہے۔ پھر جب آپ کا منع کرنے کے بعد جب آپ کا ذہن بنتا ہے نا، اس پر رشتے نہیں آ رہے ہوتے،
بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کال بھی ہے۔
شادی کے معاملے میں یہ شادی کم سے کم پیسوں میں کیسے کی جائے؟
میں آپ کو مشورہ دوں گا، تمام جو سوشل سوسائٹی کے جو عموماً جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ایسا نظام بنائے کہ بیٹی کے ماں باپ کے لیے اتنا فری سٹائل ہو، اتنا فری مائنڈ ہو۔ اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی کہ یہ ایک جوڑا دے یا نہ دے، کچھ دے یا نہ دے، ایک نارمل سی چیز بھی اگر دے دینا تو کل اس کی بیٹی کو یہ سننا نہ پڑے کہ تو کیا لائی ہے۔ اصل میں ڈیمانڈ نے بھی مارا ہے نا، شادی میں جو مہنگائی ہوتی ہے نا وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ہے کہ بیٹی کے پاس ڈیمانڈ اتنی ہے، بیٹی کے ماں باپ کے پاس، کہ جیسے بیٹے کی جو ماں ہے اس کے لیے یہ سامان، بیٹے کا لڑکے
کپڑے، چاچیوں کے کپڑے، مامیوں کے کپڑے، ماسیوں کے کپڑے، فلاں کے کپڑے، بہن کے کپڑے، بھائیوں کے کپڑے، تو فلاں چاچا سسرا تو اس کے کپڑے۔
مگر ایک نارمل طبقہ جو سو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے
جی،
انہوں نے بھی اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بیٹی کی شادی کرنے کے لیے یا بچوں کی شادی کرنے کے لیے نارملی طور پر قرضہ لینا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے کہ مطلب 20-25 ہزار روپئے یہاں سے لے لیے، 20-30 ہزار روپئے وہاں سے لے لیے، اس سے کوئی فلاں چیز لے لی، اس سے کوئی فلاں چیز لے لی، اور بیٹی کی شادی ہو گئی۔ اللہ کریم ایسا معاشرہ ہمیں عطا فرمائیے، اور واقعی وہ مثالی معاشرہ ہوگا کہ غریب آدمی کو اپنے بچوں کی شادی کے لیے قرضہ نہ لینا پڑے۔
اللہ
وہ دن لائے۔ اب اس میں تو ہم سب مل کر ہی کوشش کریں گے تو بات بنے گی۔
میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ 72 ہزار روپے میں کروں گا، ایک ذہن ہے، ایک مثال ہے، لیکن اب جو ساتھ میں رشتہ دار ہے، نہیں یہ کیسے ہوگا، تو اس کو بھی بلانا ہے، تو اس کو بھی بلانا ہے، تو اس کو بھی دعوت دینی ہے۔
یعنی ایک آدمی کو آپ کی پوزیشن دی، آپ نے مجھے بلایا، آپ نے اتر بھائی کو بلایا، آپ نے سلمان بھائی کو بھی بلایا کہ آپ آئیے گا ہمارے یہاں دعوت ہے، لیکن اب ہمیں سے کسی کے یہاں گھر میں دعوت ہے تو ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آپ سب کو بلا سکیں۔
اللہ
ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم آپ اتنی بڑی دعوت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی پوزیشن تھی، آپ جو بھی تھا، آپ کا مزاج تھا، آپ نے بلایا، آپ کی مہربانی، لیکن اگر ہم آپ کو نہیں بلا پا رہے تو اس پر آپ کو ناراض ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ ناراض ہو جائیں کہ یار ہم نے بلایا تھا، اس نے ہم کو کیوں نہیں بلایا۔
یہاں تو حضور تعلق واسطے ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔
سلمان بھائی یہی تو ہم ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں، لینے دینے کے معاملے میں، دعوتوں کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں، اس تمام معاملے میں ذہن کو متنی غسل دینا پڑے گا، تبھی جا کے ہماری یہ مطلب یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے، اور مطلب یوں سمجھے کہ یہ اونٹ کی طرح ہو گیا ہمارے معاشرے میں شادی، جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ بیٹیاں دیکھی ہوئی ہیں، چار چار پانچ پانچ چھ چھ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، باپ نوکری کر رہا ہے، بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب بیٹی کی شادی میں کیا ایشو ہے یہ بتائیے آپ، بیٹی کی شادی کو کیا، بیٹی کی شادی کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بھی تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب جس کو شادی کرنی ہے وہ خوددار بن جائے نا، وہ کیوں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے بازار میں اپنے آپ کو نیلامی لگا رہا ہے کہ جناب میں گریجویٹ ہوں، تو میں یہ ہوں، تو میں نوکری کرتا ہوں، میری اتنی تنخواہ ہے، تو مجھے کم از کم اتنا تو میرا دام لگنا چاہیے، میرے اتنا تو بھاؤ لگنا چاہیے۔ میں تو نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میرے نوجوانوں کو، آپ خودداری کیوں نہیں پیدا کرتے؟
بھر میں سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں، آئیے دیکھتے ہیں اس کے مناظر۔
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علم دین کے فروغ کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور کر رہے ہیں مدنی مذاکرے۔
جب یہ دنیاوی افسر کے سامنے بالکل بندہ محتاط ہو کر پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو دعا مانگے تو اس کو کتنا محتاط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا وہی ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دعا افطار کے مناظر۔ بننے اور بنانے کی تحریک جاری ہے، براہ راست مدنی چینل پر نگران شورا کے سلسلے مثالی معاشرہ کے ذریعے۔
جبہ دیکھا یا کوئی لباس دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں، بولے تو میری دکان کا ہے۔ کہا کہ یہ کتنے کا لیا؟ 600 روپے کا۔ اب وہ بولے یہ تو 300 روپے کی چیز ہے، 600 کی کیسے بکی؟ اب وہ 600 میں لینے کے لیے تیار ہے، آپ نے ضد کر کے اس کو اس کی قیمت واپس دی۔ یہ وہ اولیاء کاملین اور نیک لوگ تھے کہ جب یہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے نا، تو ان کی تجارت کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یوم خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے موقع پر جلوس حیدری کا سلسلہ ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کی صورت میں پچھلے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں ملاحظہ کیجئے۔
اب یہ کہ حافظ صاحب روز کے 2 گھنٹے کے آپ کے اجیر ہو گئے، اب آپ نے اس 2 گھنٹے کے درمیان کے لیے آپ نے کہہ دیا حافظ صاحب آپ تراویح پڑھا دیا کریں، اب وہ 3 گھنٹے بھی پڑھا دیتے اپنے شوق سے تو بھلے پڑھائیں، اب جو بھی دے ہوا ہے وہ اجرت آپ جو دیں گے تو دینا بھی جائز اور حافظ صاحب کے لیے لینا بھی جائز۔ تھوڑی سی اگر تکلیف کریں گے نا ذہن بنا کر، تھوڑا سا تو انشاءاللہ گناہ سے بچ جائیں گے۔
آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔
اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ ہجرت رسول اللہ کی، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
پھر اٹھا
دامن دل میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں جیسا میں نے کیا تھا صحرا ہے, پانی نہیں ہے, مدد آئی ہمارے پاس, اصل عربی یہاں پہنچے. اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی ہمیں یہاں آ کر وہی واقعہ ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا, انہوں نے کہا یہی تو مقام ہے کہ جہاں وہ واقعہ ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے تو وہ تھک بھر گئے اور وہ زائد ہو گیا. ہم نے انکوائر کیا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, وقت تھوڑا ہے, یہ اپنے مدرے میں لے آئے ہیں, یا بہت سارے جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں. اب ہم یہاں وضو کریں گے, انشاءاللہ تھوڑی دیر باقی ہے, ظہر کا وقت ختم ہونے میں نماز پڑھیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ عربیوں کا مزرعہ, جس کو یہ مزرعہ کہتے ہیں ہمارے, جس کو فارم ہاؤس کہہ لیں یا جہاں پر وہ جانور وغیرہ پالے جاتے ہیں, وہ بھی دکھائیں گے, اور پھر ہمارا سفر بھی آگے بڑھ جائے گا. ابتدا من الباكستان الان موجود في 200 ابلاد العالم في شغل التبليغ والدعوه والمدرسه والمساجد القناه المدنيه وموجود في عرب نايل سات انت في نايل سات هنا موجود
لا
دي الشيخ معانا محمد الياس الاطار قادري ومن الباكستان وشيخنا الدعوه الاسلاميه موجود عربي والعجمي والافريقي تلبس امامه لحيه لباس الابيض دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ موقع دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سارا بھی مواد موجود ہے موقع دعوت اسلامی کتب شیخ موجود ہے 35 لوگ لا رہے
طب هذا مين مسؤول عن موقع هذا مين مسؤول نبض
مرة بعد ياسر القطار قاضي وامير امير دعوت اسلامي
انت في غناء انت اي تلفزيون
ايوه
انا شوف انت اي تلفزيون انا
شوف انت القناه قناه المدنيه تمام في اليوم الجمعة يجي أربي سلسلة هذا بيان كبير اجتماعات أشراء على
طب أنا بترد حقنا هذا
في المدرسة
أنا برب حقنا هذا كمان إن شاء
الله لازم هو اللحية والعمامة
أنا لسه لحية
لحية كبير ما في شغل على طول
ها
اليوم على طول
ما يقول
مية في اللحية كاملة إن شاء الله سنة رسول
صح
اور لحیہ
کبیر
مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے
میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چلنے کے ناظرین اس وقت ہم جوحفہ میں موجود ہیں یہاں پر بڑی عالیشان مسجد بھی موجود ہے اور جوحفہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت مدینہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہیں سے ملک کے شام سے آنے والوں کی یہ میقات بھی ہے یاد رہے پانچ میقات ہیں ان میں سے ایک میقات جوحفہ بھی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے بھی ایک بار احرام باندھ کر مکہ پاک کا قصد فرمایا سبحان اللہ بڑا مبارک مقام ہے جب آپ ہجرت مدینہ کے راستے کا نقشہ دیکھیں گے اس میں جوحفہ بھی آپ کو نظر آئے گا اور آج ہم اسی سفر میں جوحفہ کے مقام پر آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام کی برکت نصیب فرمائے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم
صلوا
رسول الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چل کے ناظرین, تھکن عروج پر ہے. قافلے والوں نے صبح ناشتہ کیا تھا اور اب رات کے تقریباً 7:45 بج رہے ہیں. اب جا کر الحمدللہ مچھلی کھانے کا موقع مل رہا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہم کیوں یہاں پر آئے کہ نستورہ یہ ایک علاقہ ہے اور یہ پورا جو ہمارا سفر ہوا ہے اصفان, پھر اس کے بعد جوفہ, اس سے پہلے جو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والی جگہ تھی, پھر جوفہ, اور اب ہم نستورہ پہنچے ہیں وادی قدید. یہ سارا جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہے, اور اگر آپ ہجرت کے راستے کے نقشے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی سمندر کے کنارے کنارے ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راستے میں مچھلی تناول فرمائی, تو سمندر بھی قریب ہے, وہ یادیں بھی ہیں. تو ہم نے کہا چلیں کیوں نہ سنت کی نیت سے مچھلی کھائی جائے. اگر اس سفر میں نہیں کھائی تو مچھلی کھانا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, تو سنت کی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں.
آخر میں ملاحظہ کیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے محکے محکے علم و حکمت کے مدنی پھولوں سے سجا سلسلہ مدنی مذاکرہ. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں اس کے مناظر.
سنت سے عرض ہے, اکثر دیکھا جاتا ہے گاڑیوں پر حد سے زیادہ لوڈ کر دیا جاتا ہے, اور یہ عام طور پر اس طرح لوڈ کر دیا جاتا ہے شاید اس سوچ سے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے اور پیسے بھی بچ جائیں. ان کے اسی جلد بازی کی وجہ سے اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں, اور یہ جلد بازی کی وجہ سے نہ صرف اپنی جان بلکہ دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے.
جو بھی اس طرح کرتے ہیں یہ قانون تو توڑتے ہیں, قانون میں بھی ان چیزوں کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے, قانون بھی توڑتے ہیں اور اپنی جان اور اس کے ساتھ دوسروں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں. تو اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. بندہ بھلے دو نوالے کم کھائے لیکن امن و سکون کے کھائے, اور اس طرح دوسروں کے لیے اور اپنے لیے خطرے مول نہیں لینے چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. قرآن کریم میں ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت پر پیش مت کرو. جانوں کو خطرے میں ہی ڈالتے ہیں جو اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں, گاڑیوں کو اس طرح اوور لوڈ کرتے ہیں. بلکہ گدھا گاڑی والے تو بازو کا اتنا ظلم کرتے ہیں, ظلم کہیں گے اس کو, یہ میں نے دیکھے ہیں یہ انداز کہ گدھا گاڑی پر اتنا لوڈ کر دیتے ہیں کہ بازو کا تو وہ گاڑی لوڈ کرتے وقت گدھا اوپر اپنے اس میں لٹک جاتا ہے اور سامان جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف بیٹھ جاتا ہے.
یوں بھائی یہ شٹرنگ جو لکڑی ہوتی ہے نا, چونکہ وہ لمبی ہوتی ہے, وہ اتنی ڈال دیتے ہیں کہ بعض کا تو یہ کہ یہ جا بھی رہا ہے, یہ جو اسے ایک تو مار مار کے سو چلا تھا, اب یہ کہ جمپ آیا نا, اب جیسی وہ گاڑی تھوڑی سی اوپر ہوئی اب یہ گدھا لٹک گیا بےچارا.
اس کو بھی لوگ تماشا ہی بناتے ہوں گے, حالانکہ یہ رونے کا مقام ہے. بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا, پھر اس کو بے تحاشا مارتے ہیں, بلکہ اتنا ظلم کرتے ہیں, اس کی دم پر زخم لگاتے ہیں یا اس کی جو پیچھے کی جگہ ہے ران کے اوپر کا حصہ وہاں زخم لگاتے ہیں, اور اس پر وہ ایک ڈبا ہوتا ہے, ڈبے کو منہ یوں جوڑ کے اس کی دھار بنا لیتے ہیں, اندر کچھ بھر دیتے ہیں
کنکریاں,
اور زخم پر وہ ٹچ کرتے رہتے ہیں جس سے گدھا اچھل اچھل کر بھاگتا ہے. کتنا ظلم ہے یہ, اللہ ان کو توفیق دے. ایسے لوگ نہ مدنی مذاکروں میں نظر آئیں گے, نہ یہ بےچارے مسجدوں میں جاتے ہوں گے. بالکل ہی عجیب و غریب یہ مخلوق ہوتی ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. باقاعدہ گدھا گاڑیوں کی ریسیں لگتی ہیں, ریس لگاتے ہیں, ریس لگاتے ہیں. چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے, بندہ بیٹھتا ہے, گدھا دوڑ رہا ہوتا ہے, اور اس کو یہ ڈبے کے ساتھ دوڑاتے ہیں وہی. تو استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لے.
آمین. ایک اور خطرناک جو معاملہ ہوتا ہے روڈ پر جو نظر آتا ہے اس پہ بھی آپ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ یہ ٹرک ہوتے ہیں نا بعض اوقات پیچھے سے جو کھلا ٹرک ہوتا ہے اس میں بھی اور بعض اوقات بند والا بھی اس میں یہ سریا لے کے جاتے ہیں. اب سریا جو لے کے جاتے ہیں تو اس میں اس کا نوکیلے جو حصے ہوتے ہیں وہ آگے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ, اور جا بھی ٹھیک ٹھاک رفتار میں ہوتے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں.
جو زد میں آیا وہ بےچارہ پھر گیا, اسکوٹریں ٹکراتی ہوں گی اس سے, بندوں کو یہ لگ جاتے ہوں گے سریے اور بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو اس طرح نہ کیا کریں. چند سکوں کے لیے بےچارے اپنی اور دوسروں کی جانوں سے کھیلتے ہوتے ہیں.
اس میں ہوتا اصل میں یہ کہ وہ سریے جتنے لمبے ہوتے ہیں نا تو اس کے مطابق اگر یہ ٹرک کروانے جائیں گے تو خرچہ بہت ہو جائے گا کرائے گا نا. تو وہ جس طرح جو گدھا گاڑی ہے اس کے حساب سے اتنے لمبے جو ہے نا وہ اس پہ نہیں رکھتے ہیں, اس سے بڑے ہی اورے ہوتے ہیں. تو اس کے سائز کے حساب سے اگر وہ کروائیں تو یہ جو ہے اس طرح کے حادثات ہونے کے امکان نہ رہے.
بس یہ جو لوڈ کرواتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں, جو لوڈ کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں, سب مل جل کے ہو رہا ہے. اور جو آنکھ مچولی کھیلتے ہیں رشوتیں لے کر یہ ان سے چھوٹے مجرم نہیں ہیں. اگر صحیح معنوں میں یہ قانون پر عمل کروائیں نا تو یہ سب کے قانون بنے ہوئے ہیں. تو کسی کی مجال ہے کہ اس طرح کوئی کر جائے اگر قانون پر عمل ہو تو. افسوس سب مل کر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.